بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جند. أخرجه مسلم. قال البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وللمسلم منه. قال أبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یغتسل احدکم، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی انسان، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر. دائم کے معنی راکد، کہتے ہیں قائم اور دائم رہنا. ہاں، دائم کے معنی کھڑا رہنے والا، جمع رہنا، ٹھہرے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دائم. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی آدمی ٹھہری ہوئی پانی میں، وهو جنب، اس حال میں کہ وہ جنابت سے، جنابت کا غسل ٹھہری ہوئی پانی میں نہ کرے. روایت کیا اس حدیث کو مسلم، الفاظ مسلم کے ہیں. وللبخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہے: لا يبولن احدكم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منہ، نہ خبردار، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، پھر اسی کے اندر غسل بھی کرے وہ، یعنی اسی کے اندر پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہیں اس کو غسل بھی کرنا، ٹھہرے ہوئے پانی میں. بہتا ہوا پانی ہے، پیشاب کر دیں گے تو وہ کہیں باہر چلا جائے گا بہ کر کے، اور آپ جہاں پیشاب کیے تو پیشاب کرتے کرتے تو وہ جگہ دوسرا پانی آ جاتا ہے، لیکن ٹھہرا ہوا پانی ہے تو اس میں، یعنی وہ پانی پیشاب کہیں بہ کر کے نہیں جا سکتا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا یغتسل احدکم، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو کہ بہتا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، پھر اسی کے اندر وہ غسل کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وللمسلم منہ، اور مسلم کے اندر اور ابو داؤد کے اندر انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ ہیں: ولا یغتسل فیہ من الجنابت. کیا ہم کہتے تھے؟ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی آدمی جنابت کا غسل نہ کرے. تو یہاں اس حدیث تین لفظ نقل کیے گئے ہیں. پہلا لفظ مسلم شریف کا ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے جنابت کا غسل کرنے سے ٹھہرے ہوئے پانی میں منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کرے. اور بخاری کی جو روایت ہے اس میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کہ اس میں پیشاب کرے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرو اور پھر اسی میں غسل کرو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے نہ پیشاب کرے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے، تم نہ یغتسل فیہ، پھر اسی کے اندر غسل بھی کرے گا. یعنی بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہیں پیشاب کرے اور اسی میں غسل بھی کرنا ہو. لیکن ابو داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے اس میں صراحت آ گئی، نہ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پہ، ولا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابت. الفاظ اس طرح ہے: ٹھہرے ہوئے پانی میں تم میں سے نہ تو کوئی پیشاب کرے اور نہ تو اس ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی غسل، یعنی دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے. حدیث نمبر 6 چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یغتسل احدکم، تم میں سے کوئی غسل نہ کرے، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، وہ جنوب، اس حال میں کہ وہ جنابت سے ہو. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جنابت کا غسل
ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ کیا جائے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب. واو کے معنی حال, اس حال میں کہ وہ جنابت ہو. یعنی حدیث سے جو مفہوم نکلا, وہ حدیث کا جو معنی نکلا وہ یہ کہ کوئی جنابت کا غسل نہ کرے, ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کرے, جنبی ہو اور غسل کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں کود پڑے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے جنابت کا غسل کرنا ممنوع قرار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں. بخاری شریف کے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں, لا یبولن احدکم, تم میں سے کوئی آدمی نہ پیشاب کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں, الذی لا یجری, جو جاری نہ ہو. ثم یغتسل فیہ, پھر اسی میں وہ غسل بھی کرے گا آگے چل کر کے. اس حدیث میں دو چیزوں کی ممانعت آ گئی, پیشاب کرنا ٹھہرے ہوئے پانی میں اور پھر اسی میں غسل کرنا. یہاں اس حدیث میں دو, پہلی حدیث میں صرف جنابت کا غسل کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کیا جائے. اس حدیث میں پیشاب کرنا اور پھر اسی پانی سے غسل بھی کرنا یہ ممنوع قرار دے دیا گیا. لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم الذی لا یجری ثم یغتسل. تم میں سے کوئی آدمی ہرگز ہرگز پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے, ثم یغتسل فی, پھر اسی کے اندر وہ غسل بھی کرے. یعنی پیشاب اور غسل دونوں بیان کر دیا گیا. لیکن یہ اس حدیث کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے, دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فی, یعنی لام پر ساکن پڑھیں, جزم پڑھیں, ثم یغتسل, یعنی مانا یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرے کے پھر غسل اس میں نہ کرے. کیوں پانی اس نے ناپاک کر دیا, جس پانی میں پیشاب کر دیے وہ اس میں غسل, ایک مانا تو یہ ہوا. اور دوسرا مانا یغتسلوا ثم یغتسلوا, ان لام پر کیا پڑھا جائے پیش, تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے, ثم یغتسلوا فیہ, کیونکہ بعد میں اس کو ہو سکتا ہے اسی پانی سے غسل کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے. یعنی آر پلائے گی, یعنی کیسے آدمی ہو تم پانی کے اندر پیشاب کرتے ہو, اگر ضرورت پڑے گی تو پھر وہی تمہیں نہانا بھی پڑے گا. یہ اس کو آر پلائی گئی, یہ ساتھ پلایا گیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو ورنہ پھر تم کو اسی سے ضرورت پڑ جائے غسل کرنے کی اور وضو کرنے کی. مسلم میں اور ابو داؤد میں ایک روایت جو آئی ہے وہ یہ اس طرح سے آئی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ کوئی آدمی نہ تو پیشاب کرے ہرگز اور نہ تو اس میں جنابت کا غسل کرے. یعنی دونوں چیزوں سے ممانعت آ گئی, نہ تو جنابت کا غسل کیا جائے اور نہ تو اس میں پیشاب کیا جائے. یہ مختلف قسم کی روایت آئی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب, جنابت کی حالت میں جنابت کا غسل ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نہ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ کیف نفعل, اگر اس میں نہیں نہائے گا تو کیسے کریں گے, اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کریں تو پھر کیا کریں،
کیسے نہائیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یتناولہ تناولا، اس میں داخل ہو جانے کے بجائے اس میں جا کر کے نہانے کے بجائے، یہ تناولہ تناولا، اگر جنابت کا غسل کرنا ہے تو اس طرح سے لے کر کے چلڈ لے کر کے یا کسی برتن سے لے کر کے باہر نہا لے گا، اپنا فرق ہو جائے گا نا، اس میں داخل نہ ہو، کنارے بیٹھ کر کے ہاتھ سے لے کر کے نہا لے یا کوئی برتن وغیرہ ہو اس سے نہا لے. اس سے صاف واضح ہو گیا کہ جنابت کا غسل کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کیا جائے. اچھا ایک فطری طور پر دیکھو، اگر مسجد کا حوض ہے، ایک ہندو بھی داخل ہو گیا تو وضو کرنے والوں کی اس حوض کے پانی سے وضو کرنے کے اور بڑی کراہت سے محسوس ہوتی ہے، کافی داخل ہو جائے. اور اگر معلوم ہو گیا نمازیوں کو کہ فلاں شخص کو جنابت تھی، اس نے جنابت تک اسے کس میں کر لیا ہے حوض میں اندر، اب کوئی انسان جلدی اس پانی سے وضو کرنے کے لیے تیار، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں اگر نہانا ہے، جنابت کا غسل کرنا ہے ٹھہرے ہوئے پانی سے، تو اس میں داخل ہونے کو یا تناول ہو تناول، اس کو اس طرح سے لے کر کے چلو سے یا کسی برتن سے لے کر کے اپنے بدن پر ڈال لے. اور ابو داؤد کی جو روایت ہے وہ اس طرح سے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من جنابت، اس کے اندر الگ الگ دونوں چیزوں کی مستقل طور پر ممانعت کر دی گئی. نہ تو تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے، اور نہ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی انسان غسلے جنابت کرے. اس حدیث کے مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوا ہے، ادھر اچھی طرح سے سمجھیں، حدیثیں مختلف انداز سے آ گئی ہیں. مثلا پہلی حدیث جو بتلائی تھی میں نے، ایک حدیث جو آئی کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجی ثم یغتسل فیہ، پتہ چل گیا کہ یعنی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر پیشاب نہ کرو، کیونکہ اس میں تمہیں پھر بھی پھر غسل کرنا بھی پڑ جائے گا کبھی، ایسا نہیں. پتہ یہ چل گیا بظاہر مفہوم کہ اگر کوئی آدمی کسی حوض سے نہانے کی ضرورت نہ ہو، اس میں اگر پیشاب کرے تو کوئی مدد کا کوئی حرج نہیں، اس حدیث کے اندر یہ اشکال تھا. لیکن ابو داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے، یا اسی طرح سے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی رہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الراکب، دونوں الگ الگ، ابو داؤد کی روایت اور مسلم شریف کی روایت جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دونوں روایتوں نے واضح کر دیا کہ دونوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. یعنی پیشاب بھی کرنا ممنوع ہے اور جنابت کا غسل کرنا بھی ممنوع ہے. جن احادیث سے یہ وعدہ ہوتا تھا کہ دونوں اگر کسی کو کرنا ہے، اگر جمع کرنا ہے یعنی پیشاب بھی کرنا اور غسل بھی کرنا ہے، تب تو ممنوع ہے، اور اگر کوئی ایک کرنا ہے تو ممنوع نہیں ہے، بات باتیں تو پتا چلا نا. لیکن تو یہ اشکال دور ہوگا ان حدیثوں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر دونوں کی نہیں کی ہے، جنابت کا غسل کرنے سے بھی ٹھہرے ہوئے پانی منع کیا ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی منع کیا ہے، جیسے کہ امام شوقان رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ نقل کی. یہاں اس حدیث سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے، اور ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل کرنا بھی ممنوع ہے، نہیں تو ہے. اور اکثر اہل علم کے نزدیک یہ نہیں بھی جو ہے تحریم کی ہے، نہیں جو ہے دو آتی ہے، ایک نہیں یہ تحریم اور ایک نہیں یہ تنزیل. نہیں یہ تحریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام ہے، اور نہیں یہ تنزیل کا مطلب
یعنی حرام تو اللہ رسول نے منع کیا ہے لیکن حرام نہیں، بہتر ہے کہ یہ چیز نہ کی جائے، اس کو کہتے نہیں ہے تنزیحی، اور ایسے نہیں تحریمی، یعنی اس چیز کو اللہ رسول نے منع کر دیا ہے، اب اس کا کرنا ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے. تو یہاں اس حدیث یہ ایک ہی تو واضح ہو گئی، لیکن آیا پیشاب کرنا نہیں یہ تحریمی ہے یا کہ نہیں یہ تنزیحی؟ تو بہت سارے محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر پیشاب کرنا، تھیلی بھی پانی میں پیشاب کرنا یا غسل جنابت کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں یہ تحریمی ہے. اب آیا پانی پاک ہوگا یا کہ ناپاک ہوگا؟ کسی نے حوض کے اندر ٹھہرے ہوئے پانی میں تالاب کے اندر پیشاب کر دیا، اب آیا پانی پاک ہوگا یا کہ ناپاک ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر کسی کا عمل نہیں ہے. بہرحال اس حدیث کو دوسری احادیث سے ملانا پڑتا ہے. مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر پانی چاہے پانی کے اندر ناپاکی پڑنے سے جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلے گا تب تک پانی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے مائع قلیل ہو یا مائع کثیر ہو. ایک بوتل پانی ہے یا ایک کلا پانی ہے، اس میں کسی نے پیشاب کر دیا، رنگ ابو متا تو کوئی تبدیل نہیں ہوگا. اور جہاں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، خبردار ٹھہرے ہوئے پانی میں، گرچہ ہو دی ہو، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا، ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرنا. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اگر رنگ ابو متا نہیں بدلتا تو نبی علیہ السلام کو روکنے کی کیا ضرورت تھی، منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حوض ہے مسجد کا ٹھہرا ہوا، اس میں اگر ایک آدمی پیشاب بھی کر دے گا تو پانی کے رنگ ابو مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پانی پاک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، پھر منع کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ امام مالک کے مسلک اسے ہی ثابت ہوگا نا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں نہیں یہ تنزیحی مراد ہے، یعنی آدم نے کہے کہ پیشاب نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی نے پیشاب کر دیا تو پانی کا رنگ ابو مدہ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو کسی کے پیشاب کرنے سے پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا. ان تمام احادیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہی تنزیحی پر محمول کیا ہے، یعنی آپ نے منع کر دیا پیشاب نہیں کرنا تھی، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو پانی پر کوئی اثر نہیں آئے گا جب تک رنگ ابو مدہ میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری حدیث کو کا مفہوم لینے کے بجائے اس حدیث کو کس سے ملایا؟ اللہ ما غلب علی ریحہ و ثانیہ، نہیں تنزیہ پر محمول کر لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث، ان کے نزدیک بھی حدیث اپنے ظاہری مفہوم پر قائم رہی. کیا ان امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کا اور علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ پانی جب دو کلا ہوگا لم یحمل الخبث تو ناپاکی کو قبول نہیں کرتا، ناپاکی کو رفع کر دیتا ہے وہ، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب لازمی ہے چیز ہے اگر پانی دو کلا ہوگا اس میں نجاست گر گئی تب تو پانی ناپاک ہو گیا، پانی تو ناپاک ہوا. لیکن اگر پانی دو کلا سے زیادہ ہے اور پھر اس میں کسی نے پیشاب کیا تب اس کے رنگ بو مزہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور نبی رہے پراتھا نے منع کیا ہے، خبردار پانی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ تو جنابت کا غسل کرنا اور نہ تو پیشاب کرنا. اب بڑا سا حوض ہے اس میں اگر کوئی پیشاب کر دے گا تو پانی تو ناپاک ہی نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ بو مزہ میں سے کوئی چیز تبدیل نہ ہو جائے. امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو منع کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ جب پیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہی نہیں ہوگا اتنا بڑا حوض ہے تو پھر بھی منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے امام مالک امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور علماء شافعی نے کیا کہا، اگر پانی زیادہ ہے یعنی مائع کثیر، اور مائع کثیر سے مراد دو کلا یا دو کلا سے زیادہ ہے، تب تو یہ نہیں کہ تنظیم ہی پر ہے، یعنی بہتر ہے کہ پیشاب نہ کیا جائے. اگر کسی نے مسجد گھروں میں پیشاب کر دیا تو پانی نہ پاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہوگا، کیوں؟ رنگ بوبا کا کوئی تبدیل نہیں ہوا. اور اگر پانی دو کلے سے کم ہے، مائع قلیل ہے، تو نہیں تحریمی ہے، نہیں تحریمی، کیوں؟ پانی کو نہ پاک کر دے رہا ہے، اس کے اندر نہ غسل جنابت کرے اور نہ تو نہیں اور نہ تو اس کے اندر پیشاب کرے. اچھا پھر علماء شافعیہ کا کیا پھر اختلاف ہو گیا، کہتے ہیں کہ اگر دو گھڑا پانی ہے، دو کلا پانی ہے اور اس میں پیشاب کرے گا تب تو حرام ہو جائے گا، پانی نجس ہو گیا، لیکن غسل جنابت کر لے گا تو حرام نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا پانی، کیوں؟ زیادہ تر مائع مستعمل ہے، وہ پانی پاک ہوگا گھر کے اس سے وضو جائے تو، لیکن پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو یہ مختلف تعبیریں کرنی شروع کر دی. تو شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک بھی یہ حدیث اپنے ظاہری مفہوم پر نہ رہی. لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اگر دو کلا یا دو کلا سے زیادہ ہے تو نہیں یہ تہندی، اور اگر دو کلا سے کم ہے تو نہیں یہ تحریمی پر محمول کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک وہی بارہ قول میں سے جو مقدار مقرر کی گئی ہے، اگر اس میں پیشاب کر دیا تب تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، الا ما غلب علی ریح ایبا پانی، اور اگر اس سے کم ہے تو پیشاب اگر کسی نے کر دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. یہ اس حدیث کے ان اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے، اس لیے اس حدیث کو اپنے اپنے خیال کے مطابق جو احادیث انہوں نے مائع قلیل اور مائع کثیر کے لیے مقرر کی ہیں اس کے متعلق کیا کرتے ہیں، مقید کرتے ہیں. حدیث عرب اطلاق نہیں بلکہ حدیث مقید ہے دوسری احادیث سے. اور ایک چیز اور ظاہر طور پر دیکھیں کہ اگر گرچہ یعنی جو میں نے کہا کہ جو علماء کہتے ہیں حرام ہے، بالکل بات بتائیں، گرچہ مائع قلیل ہی ہو، مسجد کا حوض بہت بڑا ہے، ایک آدمی اگر اس نے پیشاب کر دے گا تو رنگ منہ ملا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ایک نے پیشاب کیا دوسرے نے دیکھ لیا کہ حمام خود ہے تو فلاں نے تو پیشاب کیا تو چلو ہم بھی کر لیں، ہے نا، تیسرے کو بھی اب کیا نتیجہ نکلے گا، اتنے پیشاب لوگ کر دیں گے کہ مائع قلیل ہونے کے باوجود بھی وہ ناپاک ہو جائے گا. اس لیے بہرحال ہر حال میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا جائے نہیں ہے، ہر حال میں انسان کو اس سے بچنا چاہیے.
روزے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل،
بفضل المرأة
بفضل المرأة وليقترف جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. الرجل، ایک ایسے آدمی نے روایت کیا، صاحب النبی جو نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کیا تھا، یعنی صحابی ہو گئے، ایسے شخص نے حدیث روایت کی جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا نبی علیہ السلام نے کی تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ عورت غسل کرے مرد کی بچے ہوئے پانی سے، اب الرجل بفضل المرأة، یا کہ مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، اور چاہیے کہ دونوں ایک ہی ساتھ چلو لے کر کے پانی نہایا کریں. روایت کیا اس حدیث کو روایت کی ابو داؤد نے، نسائی نے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. اس حدیث میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے یا وضو کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے یا کوئی عورت نہ تو مرد کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے اور نہ تو عورت کسی مرد کی، ایک دوسرے کے نہ عورت نہا سکتی ہے اور نہ مرد نہا سکتا ہے، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرے. اب آج اپنے ہاتھ سے بہت کم اتفاق پڑتا ہے کیونکہ نل ہے اور اوپر سے جو پانی گرتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، شاور. یہ ہے حدیث کا مطلب، یہ ہے کہ جیسے کسی بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے، کسی ٹپ وغیرہ کے اندر پانی آپ نے بھر رکھا ہے اور عورت گئی اسی سے پانی لے کے نہائے گی نا، نہا کر کے آ گئی پھر آپ نہانے کے لیے گئے تو اس بچے ہوئے پانی سے آپ نہ نہائیں، یا آپ چلے گئے نہا لیے اور پانی زیادہ تو کچھ بچا رہ گیا ہے تو عورت جا کر کے اس بچے ہوئے پانی سے نہا رہے. ہاں وہ جگ طرف آ جامین، اور اگر انہیں دونوں ساتھ بیٹھ کر کے نہا لیں تو اس میں کوئی خدا کا کوئی حرج، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائیں، اگر ساتھ نہانا چاہتے ہیں تو وہ نہا ہے. یہاں سے دو چیزیں ثابت ہیں. پہلی چیز تو یہ جو ابھی گزری کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت ساتھ بیٹھ کر کے نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں، کیوں آپ نے حکم دیا کہ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. مرد اور عورت کا ایک ساتھ بیٹھ کر کے غسل کرنا اس حدیث سے ثابت ہوا اور اس مسئلے میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے. حدیث سلسلے میں کئی حادیث آئی ہوئی ہیں صحیح سکتہ کی، مثلا حضرت ایک حدیث آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ارشاد فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابۃ، میں اور نبی رہے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے غسل جنابت کیا کرتے تھے ایک ہی برتن سے، ایک برتن ہوتا برتن میں پانی لیتا اور دونوں ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کے، ہم دونوں ایک ہی ساتھ بیٹھ کے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابت، ہم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کے غسل جنابت کیا کرتے تھے، تختلف ایک ہی برتن میں، ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں پانی رکھا رہتا، تختلف ایدینا، بس ہم دونوں کے ہاتھ جو ہیں باری باری جایا کرتے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ڈالتے تو میں انتظار کرتی رہتی اور نبی علیہ السلام میں ہاتھ ڈالتی پانی اس طرح لیتے تھے لوگ نکلے زمانے میں، تو نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہتے اور اگر آپ پانی لے رہے ہیں تو میں انتظار کرتی رہتی کہ آپ کہاں نکل جائے تب، اور بسا اوقات ہاتھ ٹکرا بھی جاتے تھے، آپ پانی لے کر کے نکال رہے ہیں میں ہاتھ ڈال رہے ہوں دونوں کے ہاتھ ٹکرا گئے. اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مسلم کی روایت میں کہ میں اور نبی علیہ السلام دونوں جنابت کا غسل ایک برتن سے کرتی تھیں، جو بادرونی وہ ابادر ہو، اور آپ مجھ سے زیادہ پانی جلدی جلدی لینے کی کوشش کرتے تھے اور میں آپ سے زیادہ آگے بچانے کی کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ حتی اقول اب آپ کے ہاتھ بڑے اور تیزی سے آپ پانی لینے لگتے، کہ محبت کا اظہار تھا آپس میں نا ازدواجی زندگی میں کہ دونوں ساتھ نہا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ رسول اتنی جلدی جلدی پانی لینے کی کوشش کرتے میں بہت کوشش کرتی،
لیکن آپ ہم سے آگے بڑھ جاتے پانی لینے میں. تو میں کہتی حتیٰ اقول, میں کہتی کہ دعلی دعلی آپ بس کریں, اب پانی ہمارے لیے باقی رکھیں. اور یہ ایک روایت میں سننے ترمذی نے صحیح کی روایت تو ہے, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی مسلم نسائی کی جو روایت ہے اس میں اور کیا کہتے ہیں مبادرت کا تذکرہ آیا. کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی لینے لگتی تو حتی اقول اللہ رسول فرماتے دعلی بس کرو پانی مجھے میرے لیے چھوڑ دو, اور آپ جب لینا شروع کر دیتے تو حتی اقول میں کہتی اللہ رسول اب میرے لیے پانی بچا رکھیں. یہ حدیث نہیں ہیں, اس کے علاوہ اور حدیث ہے. مثلا حضرت ام سلمہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم اور نبی علیہ السلام ایک ہی پانی سے ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے. تو یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہو گیا, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر پانی ساتھ میں ہو اور زوجین یعنی مرد عورت دونوں ایک ساتھ اسی پانی سے لے کر کے نہائیں, چاہے برتن کے ذریعے یا ہاتھ صاف کر کے جنابت کے بعد ہاتھ صاف کر لیں اور اسی چلو سے لے کر کے اپنے بدن پر ڈالیں, اگر دونوں ساتھ بیٹھ کر کے نہائیں تو اس میں کوئی مداخلت کوئی حرج نہیں ہے, نہ تو ساتھ نہانے میں حرج ہے اور نہ تو پانی استعمال کرنے میں حرج ہے, یہ چیز جائز ہے. دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوا اس سے, یہاں جو بیان کرنے کا مقصد ہے اس بات میں حدیث لانے کا, وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بچے ہوئے پانی کو ایک دوسرے کے استعمال کرنے کی ممانعت اور نہیں, کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کریں. ہاں اگر ساتھ نہانا ہے تو ساتھ استعمال کر لیں. اور اس کے علاوہ اور حدیث آئی ہے, ایک تو یہ ہے یہ رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے اندر ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اشکال پیش کرتے ہیں کہ آخر جب ساتھ نہائیں گے تب بھی تو پانی اوپر, یعنی جس نے پہلے ہاتھ ڈال دیا, اگر عورت نے ڈال دیا تو عورت کا استعمال کیا ہوا پانی ہو گیا, مرد نے ڈال دیا تو مرد کا استعمال کیا ہوا, تو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف اجازت مل رہی ہے کہ ساتھ نہائیں اور دوسرے کی ایک دوسرے کے یعنی یکے بعد دیگرے اگر بچا ہوا پانی استعمال کرنا ہو تو نہ استعمال کریں. تو اصل میں بہت فرق ہے, فرق یہ ہے کہ آپ تجربہ کر لیں, ایک انسان نہا کر کے بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہو اور وہ نہا کر کے نکل جائے تو آپ جائیں گے تو آپ کو اس پانی میں شک گزرتا ہے, ہاں اس پانی پر اطمینان نہیں ہوتا, شک شبہ کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی تجربہ کر لیں, عورت نہا کر کے نکل آئے آپ جائیں, پھر آپ کے دل میں کراہت سے محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے نہایا, پانی کی صفائی ستھرائی کے لحاظ کیا یا کہ نہیں کیا. یعنی ایک یہاں تک کہ باپ بیٹے بھائی بھائی یعنی بڑے قریبی مرد بھی ہوں تو ایک نہا کر کے آتا ہے تو دوسرے کو اس پانی میں تھوڑا سا شک ہوتا ہے. تو لیکن اگر دونوں آمنے سامنے نہائیں گے ایک ساتھ تو کوئی کراہت محسوس نہیں ہوگی, کوئی شک. تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک بات بگڑے تو نہیں, لیکن اگر ساتھ بیٹھ کے نہانا چاہے تو نہا سکتے. آگے حدیثیں آ رہی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک ساتھ نہانے میں کوئی یعنی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے غسل کرنے وضو کرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج. یہاں آیا ہے ان رجلین, رجل سے مراد کیا ہے نا, ان رجلین ایک ایسا شخص صاحب النبی جو نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کیا تھا. تو اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں الحکم ابن عمر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کے بارے میں لوگوں کو کافی اشکال ہے, بلکہ یوں سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ حدیث صحیح نہیں, اور حکم ابن عمر یا دوسرے لفظوں میں کہیں الرجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
یعنی جس حدیث میں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور دیگر علماء نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے اور دیگر حضرات ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کتاب المحرر کے اندر نقل کیا ہے کہ اس کو حمیدی نے بھی صحیح قرار دیا، امام بحقی نے بھی اس کے راویوں کو صحیح قرار دیا. بہرحال دیکھا جائے تو اکثر اہل علم کے نزدیک روایت صحیح ہے. دوسری چیز، اس حدیث جو یہ حدیث سنی آپ نے، اسی مفہوم کی ایک حدیث عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہوئی ہے کہ اس کے اندر بھی آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرد کے بچے ہوئے سے عورت غسل کرے یا عورت کے بچے ہوئے سے مرد کرے. ہاں ولکن یشرعان یمینا، لیکن دونوں ایک ساتھ غسل کرنا چاہیں، شروع کرنا چاہیں تو کوئی مزاحہ کوئی حرج نہیں. تو اس سلسلے میں دو حدیثیں ہوں گئی، اور ایک تیسری حدیث بھی روایت کی جاتی ہے، یہ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کیا ہے. اسی طرح سے ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ نے کتاب التخور کے اندر نقل کیا ہے. لیکن اکثر اہل علم کیا بلکہ سمجھے تمام اہل علم کے نزدیک عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح ہے کہ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی یعنی موقوف حدیث مرفوع حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منع کرنے والی جو روایتیں آئی ہیں ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے. ہاں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد کے بچے ہوئے پانی سے دوسرے کو غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے لوگ منع کیا کرتے تھے. چلے اگلی حدیث پڑھیں. ابن عباس بازو لا لا پہلی حدیث سے بالکل بات واضح ہو گئی. ہاں دو مسئلہ میں نے بتلایا ذہن میں رکھیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں، استعمال نہ کریں، نہ غسل کریں نہ وضو کریں. دوسرا مسئلہ کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے اگر غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں دوسرا مسئلہ، لیکن پہلا مسئلہ اس حدیث کا کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے استعمال وضو نہ کریں، ممانعت جو کی گئی ہے تو یہ اگلی حدیث جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آ رہی ہے یہ حدیث اس کے مخالف پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہاں منع کیا گیا ہے اور یہاں اس کو ثابت کیا گیا ہے. مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یغتسل غسل کیا کرتے تھے بفضل میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے. یہاں دیکھیں عورت کے بچے ہوئے پانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا ہے. اور پہلی حدیث میں
ممانعت آئی تھی، اور اس حدیث کے اندر ثابت کیا گیا جواز کا ثبوت. یہ حدیث مسلم کی، یہ مسلم شریف کی جو حدیث آئی ہے اس لفظ کے ساتھ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، تھا کہ نبی علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے. یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت، اس لفظ کے ساتھ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. لیکن اس لفظ کے ساتھ جو روایت کیا ہے اس پر بہت سارے علماء کو اعتراض ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی آئے ہیں عمرو بن دینار رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں وہ علمی ولدی یخت ولا والی، میرا خیال ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے میرے دل میں جو بات آتی ہے نشک اور شبہ، وہ یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخت سلو فضل شک. کہتے ہیں راوی بیان کرنے والا خود شک کر رہا ہے اس لفظ کے ساتھ ہم نے سنا ہے کہ، اس لیے لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا اور کہا یہ حدیث بھی ضعیف اور معلول ہے. ہاں بخاری اور مسلم نے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ اس ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلانی من اناء واحد، کہ بے شک نبی علیہ السلام اور ام المؤمنین میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یغتسلانی من اناء واحد، ایک ہی برتن سے دونوں غسل کیا کرتے تھے. پہلے الفاظ جو آئے ہیں کان یغتسلو من فضل میمونۃ، اس میں تو بالکل وضاحت تھی کہ نبی علیہ السلام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن اس پر لوگوں کو اعتراض ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی جو دوسرے الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد، یہ حدیث تو متفق رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ جو مروی ہے کہ نبی علیہ السلام اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک برتن سے غسل کرتے تھے، اب اس حدیث میں اور پہلی حدیث جو آئی ہے دونوں میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا. کیوں؟ یہاں مسئلہ کچھ اور بیان کیا گیا اور پہلے میں مسئلہ کچھ اور ہے. الحکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں. ہاں اگر ساتھ نہانا ہے تو دونوں ساتھ نہا لیں. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو پہلی گزری ہے مسلم کی، اس میں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے. اب دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہے، لیکن یہ مسلم اور بخاری کی جو دوسری روایت آئی ہوئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلانی من اناء واحد، اس حدیث یہ الفاظ جو منقول ہیں کہ نبی علیہ السلام اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے. اب پہلی حدیث جو ہے اس سے کوئی ٹکراؤ اس کا نہیں، کیوں وہاں بیان اس حدیث میں بھی ایک ساتھ نہانے کی اجازت تھی اور یہاں نبی علیہ السلام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، گویا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. ہاں یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ آخر ایک برتن میں نہانے سے تو اس کا نہاتے تو اس کا کیا مطلب ہے، آیا ایک برتن ساتھ میں رکھ لیتے دونوں ساتھ میں نہا لیتے، یا ایک ہی برتن میں پانی رہتا ایک نہا کر کے چلا جاتا تھا دوسرا آ کر کے نہا لیتا، یہ بھی ہو سکتا ہے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو حدیث ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں، ایک احتمال تو ایک برتن ساتھ میں رکھ کر کے دونوں ایک ساتھ نہا لیتے. اور دوسرا احتمال اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ برتن ایک ہی رہتا, ایک ہی برتن میں پانی رہتا, لیکن نہاتے باری باری, ایک نہیں نہا کر کے چلا رہتا, پانی اس میں باقی رہتا, تو دوسرے بھی آ کر کے اسی سے غسل کر لیتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اور اسی مفہوم کی تعبیر زیادہ ہوتی ہے. مثلا دیکھیں یہاں ان میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی ہے نا, ان ابن عباس سے ان میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ہے اور بغوی نے شرح السنۃ کے اندر نقل کیا. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اجنبتو, مجھے جنابت, فاغتسلت اجنبتو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنابت اللہ کی ہم کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی جنابت ہوئی. فقط اصل تو مل جفنا, تو ایک جفنا وہ جو آج لوگوں نے کیا کرتے, جو پاس پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں ٹاپ کرتے ہیں, کیا ٹاپ, ہاں ٹاپ, ہم نے اس سے غسل کر لیا, وہ فضر رسی اور اس میں پانی بچا رہ گیا تھا, اس بڑے برتن سے جو میں نے پانی کیا بڑی تھالی سے, پانی ہمارے نہا لینے کے بعد پانی اس میں بچا رہ گیا تھا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رہے تو آپ سنگ بھی جنابت لاحق تھی, وہ کہیں باہر گئے تشریف دے گئے تھے, آپ آئے لے اگر تاکہ اسی سے آپ بھی غسل کریں, کس سے, بچے ہوئے پانی سے, کس کے بچے ہوئے پانی سے, ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل جنابت سے جو پانی بچا ہوا تھا اسی پانی کو نبی رہے تو آپ نے بھی استعمال کرنا شروع کیا, غسل کرنا شروع کیا. فقل تو میں نے کہا انی قد اغتسلت منہا, اللہ رسول میں نے اس پانی سے غسل کر لیا, وہ میرے غسل کا بچا ہوا پانی ہے. نبی رہے سلام صاحب نے فرمایا غسل کر لیا اور فرمایا ان الماء علیس علیہ جنابت, تم کو لاحق تھی پانی, تمہارے نہانے سے جنابت پانی کو لاحق نہیں ہو جائے گی, بچی ہوئی پانی کو استعمال کیا کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی ہوئی پانی کو استعمال کر دیا. اس حدیث کو سامنے رکھا جائے اور جو محدثین کا اصول ہے الحدیث یفسر بعضہ بعضا, کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے, تو بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت آئی ہوئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ کانا یغتسلان من اناء واحد, ایک برتن سے نہایا کرتی تھی, وہاں ایک برتن میں نے کہا دونوں احتمال ہے, ایک احتمال سے ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کے نہاتے تھے, ایک ہی برتن بیچ میں رہتا تھا, اور دوسرا احتمال یہ کہ برتن ایک تھا لیکن نہاتے ایک ہی بات دیگری تھی. تو اس مفہوم کی تعریف اس روایت سے ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی نقل کیا, کہ واقعہ آپ ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ام المؤمنین کہتی ہم دونوں جنابت سے تھے, نبی رہے السلام میں نے ایک جفنا ایک بڑے برتن میں پانی رکھ کر کے نہایا, نبی رہے السلام آ کر کے اسی پانی سے نہانا شروع کیے میرے بچے ہوئے پانی سے, تو میں نے کہا کہ میں جنابت سے تھی, تو آپ نے فرمایا کہ پانی پر جنابت, اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو دوسرا مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے. چلیں آگے حدیث پر, میں ایک منٹ ابھی اسی میں حدیث ہوتی نا, ولی اصحاب السنن, اور اصحاب السنن سے مراد ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, اصحاب السنن کے اندر ہے اغتسلا, اس لفظ کے ساتھ حدیث منقول ہے, اغتسلا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض بیوی نے غسل کیا ایک بڑے برتن میں پانی رکھ کر کے, فجاء یغتسل منہا, تو نبی علیہ السلام نے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یغتسل منہا تاکہ اسی پانی سے آپ بھی غسل کریں, فقال, تو آپ کی بیوی نے کہا, ام المؤمنین نے کہا انی کنت جنوبا, اے اللہ رسول میں جنابت سے تھا, آپ نے فرمایا ان الماء لا یغلی, پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی. اس حدیث کو صحیح کہا ترمذی نے, ابن خزیمہ نے اور دیگر محدثین. اس حدیث کے اندر بعض ازواج آیا ہوا ہے. اور پہلی روایت کو سامنے دینے تو بعض ازواج سے کون سی بیوی مراد ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے کہ سرحد دوسری روایتوں کے اندر دار قطنی وغیرہ میں، شرح السنہ وغیرہ میں منقول ہے. اس حدیث سے بھی مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے غسل کرنا جائز ہے. اب ان احادیث کا ٹکراؤ پہلی ان احادیث سے ہوتا ہے جس کے اندر ممانعت کی گئی ہے. پہلی حدیث جو گزری ہے عن رجل صحبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الحکم بن عمرو الغفاری اور عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کی روایت سے، چونکہ اس کے اندر ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس بات پر اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. یعنی یہ بعد والی جو روایتیں آئی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی، انہی پر عمل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا اماموں کا خیال یہ ہے کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد غسل نہ کرے. عورت کے بچی ہوئی پانی سے غسل نہ کرے، کیوں؟ وہ احتیاط زیادہ نہیں کرتی، کیسے بھی ہاتھوں پہ ڈال دیں گی، اس لیے شک شبہ کیا جاتا ہے. وہ احتیاط نہیں کرتی صفائی ستھرائی کا، تو لیکن مرد غسل کرے گا تو خیال رکھے گا. اس لیے امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے غسل نہ کیا جائے اور نہ تو وضو کیا جائے. یہ کر جب کی خلوت میں ہو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں والے صاحب، اگر آپ کے سامنے عورت نہا رہی ہے، آپ نے دیکھا، آپ نہا نہیں رہے، آپ منجن کر رہے ہیں، کسی اور چیز کے اندر مشغول ہیں، عورت نہا رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہاں عورت پانی استعمال کرنے میں نظافت صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہی ہے، تب تو کوئی مزاقہ کوئی حرج نہیں. لیکن تنہا نہا کر کے نکل گئی ہے تو اس کے بچے بھی پانی سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں غسل کرنا چاہیے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی تمام جمہور کے مطابق ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے. اب وہ حدیث جو آئی ہے ممانعت کی، دیکھ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا؟ ٹکراؤ ہو گیا نا. تو پہلی چیز تو یہ، میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول نقل کیا کہ بہت سارے اہل علم کے نزدیک وہ روایتیں صحیح ہے ہی نہیں. دوسری چیز، نبی علیہ السلام نے منع بھی کیا ہے اور آپ نے غسل بھی کیا ہے بچے ہوئے پانی سے. اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں آئی ہے اس کو نہیں یہ تنزیہی پر محمول کریں. اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ نہیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نہیں یہ تنزیہی اور ایک نہیں یہ تحریمی. نہیں یہ تنزیہی کا مطلب یعنی بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، اگر کر لے گا تو کوئی مطلب کوئی حرج نہیں. تو اور تحریمی کا مطلب ہے تو بالکل حرام نہیں کر سکتا. اب یہاں نہیں یہ تنزیہی مراد ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا. اگر نبی علیہ اگر یہ یعنی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا کرنے کی جو نہیں آئی ہے حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کے بعد میں، اگر وہ نہیں تحریمی ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی چیز کو حرام کرا دے اور پھر اسی چیز کو کرے نہیں؟ آپ نے منع بھی کیا اور کیا نہیں. اس کا مطلب ہے اور نہیں تنزیہی مراد ہے، اور جو آپ نے کیا ہے وہ بیان جواز کے لیے. یعنی مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور احتیاط کرنا چاہیں تو مردوں کو چاہیے یعنی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے احتیاط کرنے کے بھی چاہیے. اب کوئی اشکال نہیں رہ جاتا حدیثوں کے اندر. ویسے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی ان دونوں حدیثوں کو، یعنی جب دو قسم کی ایک مسئلے میں دو قسم کی حدیثیں آ جائیں، ٹکرا ہو جائے، تو ان کے درمیان جو ایک سمجھنے کا اور سمجھانے کا یا دونوں کے جمع کا نہیں، اس میں ٹکراؤ اور اختلاف کو دور کرنے کے جو راستہ اپنایا جاتا ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں تطبیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تطبیق، یعنی ایک دوسرے کے مطابق بنانا. تو تصدیق یہاں ٹکراؤ ہے. ایک ہی مسئلے میں مختلف قسم کی دو حدیثیں آ گئی ہیں, دو قسم کی حدیثیں آ گئی ہیں. اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تصدیق جو راستہ اختیار کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق. اس لیے تصدیق کی شکل میں کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بہتر وہی جو میں نے بھی بتایا کہ نہیں کو نہیں تنظیح پر محمول کیا جائے, اور جو آپ نے کیا ہے اس کو بیان جواز کے لیے, یعنی جائے. الفاظ سمجھا رہے ہیں نا؟ یہ اصطلاح یاد کر لیں گے تو آگے اصطلاحات جو اپنے کام آتی رہیں گی. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے مختلف تعویلیں کی ہیں. ایک تو یہ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے, لیکن وہ تعویل اور تطبیق ذرا لگتی نہیں. نہیں والی جو روایتیں ہیں ان سے مراد عورت کا بچا ہوا, عورت کا اور مرد کا بچا ہوا وہ پانی ہے جو نہانے کے بعد جسم سے گرتا ہے. لیکن ایسی کوئی بات ہے نا, وہ تو کوئی نہیں رہتا اس سے. یعنی ایک آدمی نہا رہا ہے اور پانی سر پر ڈالتا ہے, بدن پر ڈالتا ہے, پانی بہ رہا ہے, اس کو ایک اچھا کر کے کون نہائے گا دوبارہ؟ اس لیے امام خطابی وغیرہ نے یہ تدبیر دی ہے کہ نہیں سے مراد کیا ہے, تو استعمال کرتے وقت بدن سے جو پانی گرتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے جو غسل کیا وہ بدن سے گرنے والا نہیں بلکہ جو برتن میں باقی رہ گیا تھا. یہ تدبیر رہا عجیب و غریب سے ہے نا. ہاں ایک چیز اور لوگوں نے بیان کی ہے, کیا کہ حدیثیں جب اس قسم کے ٹکراؤ ہو تو ایک کو ناسخ کہہ دیتے ہیں. پہلے کا جو روایت ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. اور بعد والی کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ. منسوخ کا مطلب کینسر ہو گیا, جسے ملکا کہتے ہیں, ہے نا. تو پہلی یعنی نہیں والی جو روایت ہے نبی علیہ السلام نے جو منع کیا ہے کہ خبردار ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کریں, یہ پہلے کی ہے. اور آپ نے جو غسل کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے. تو اب دیکھا جائے گا کہ پہلے کی حدیث کون ہے اور بعد کی حدیث کون ہے. تو پہلے والی حدیث جو ہوتی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں, یعنی کینسر ہو گئی ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, اور بعد والی حدیث پر عمل کیا جائے گا. بعض لوگوں نے یہ تدبیر کی, یہ بھی چل سکتی ہے تدبیر. مثال کے طور پر اب یہاں اگر کوئی سوال کرے کہ پتا کیسے چلا کہ ہاں جن حدیثوں کے اندر منع کیا گیا وہ پہلے کی ہیں, اور جس جو آپ نے غسل کیا ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وہ حدیثیں بعد کی ہیں. ناسخ اور منسوخ کہنے کے لیے یعنی آگے پہلی حدیث کون ہے اور بعد میں حدیث کون آئی ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو یہاں اگر غور کیا جائے تو بعض علماء نے کہا کہ پتا چل جاتا ہے. وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. یہ حدیث پہلے کی ہے, اور دلیل کیا ہے اس کی پہلے ہونے کی؟ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہا چکی تھی, اسے جنابت کر چکی تھی, اور پانی تھوڑا سا بچا رہ گیا تھا, نبی علیہ السلام جب آئے غسل کرنے لگے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ رسول اس کو استعمال نہ کریں, میں جنابت دیتی ہوں, میں غسل کر چکی ہوں, میرے غسل کا بچا ہوا پانی یہ ہے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں روکا؟ ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا ہے. یہاں سے لوگوں نے یہ نقطہ نکالا, یہ قرینہ اور یہ دلیل نکالی کہ نہیں والی حدیثیں جو ہیں وہ پہلے کی. کیوں؟ اگر آپ نے پہلے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں منع رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹوکتی ہی نہیں, لیکن آپ کو انہوں نے ٹوکا اور استعمال کرنے سے منع کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ممانعت کی گئی تھی. اس لیے اس قرینے کو سامنے رکھ لیں تو نہیں والی روایتیں منسوخ ہوگی اور یہ اس بات والی روایتیں جو ہیں وہ
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان احدكم اذا ولغ فيه القلب اي يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظه له قل يرفق ولترمذي اخرج هن أو أولى هن بالاحترام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہور اناء احدکم تم میں سے کسی کے برتن کی طہارت اذا ولغ فیہ الکلب جبکہ کتا اس کے اندر منہ ڈال دے ان یغسلہ سبع مرات یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھل دو اولاہن بالتراب اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو. اس حدیث کو روایت کیا مسلم نے. وفی لفظ لہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ایک روایت میں یہ بھی ہے فل یورق ہو فل یورق ہو یعنی تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جبکہ کتا منہ ڈال دے تو یہ ہے کہ اس برتن کو سات مرتبہ دھلا جائے اور ایک مرتبہ پہلی مرتبہ مٹی لگایا جائے اور ایک روایت میں بھی کہ فلیوری کو ہو اس کے اندر جو چیز ہے اس کو پھینک دیا جائے. ترمذی کے اندر ترمذی کی روایت میں ہے اخرا ہننا او اولا ہننا بالتراب سات مرتبہ دھلنا ہے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی لگانا ہے. اس حدیث سے دو چیزیں سامنے آئیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر کتا ولغ ولغ کہتے ہیں زبان نکال کر کے برتن کو یا کسی چیز کو چاٹ لے تو اس کو کہتے ہیں ولغ القلب کتے نے منہ ڈال دیا اس کو لیکن منہ ڈالنا ہی نہیں اس کو چاٹنا ہے. تو اگر برتن میں برتن کو کتے نے چاٹ لیا یا برتن کو میں منہ ڈال لیا تو دو چیزوں کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا بلکہ یوں سمجھے کہ تین چیز کا حکم دیا. پہلی چیز تو یہ کہ اس کو پہلا حکم یہ کہ اس برتن کو سات مرتبہ دھلا جائے. دوسرا حکم یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اسے مٹی سے دھلا جائے. تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی تھی تو اس کو پھینک دیا. اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے روایت کرنے والے چار صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم. برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلنا چاہیے. اس حدیث کو یا نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو چار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے. سب سے پہلے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر دو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر تین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. نمبر چار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چار صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے یہ تو صحیح سکہ کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ماجہاری، یعنی سب نے احادیث کی جتنی کتابیں قریب قریب سب میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کو امام مسلم ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابو عوانہ، ان لوگوں نے روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ تمام روایتیں جو ہیں وہ تینوں صحابی کی صحیح ہیں، عبداللہ ابن عمر کی بھی، عبداللہ ابن مغفل کی بھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. چوتھی حدیث چوتھے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو ان کی روایت کو دارقطنی نے نقل کیا ہے، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے اس کی سند درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں جارود ابن ابی یزید ہیں، اور وہ یعنی امام دارقطنی اور دیگر محدثین نے کہا کہ متروک راوی ہے، یعنی نہایت کمزور ایسا راوی جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. لیکن تین صحابی جو ہیں ان کی روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں ایک چیز اور یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ابھی آپ نے پڑھی ہے، ان روایتوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے جو ہیں، یا اس حدیث کے تقریباً 10 طرق منقول ہیں. کتنے؟ 10 طرق منقول ہیں، اور روایت میں ان طرق کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ایک عبد الرحمن بن حرمز العرج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، اسی طرح سے مسلم، ابو عوانہ، مالک، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، ان لوگوں نے جو روایت نقل کی ہے امام بخاری عبد الرحمن بن حرمز العرج نے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیغسل سبع مرات، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو، کیونکہ دھلنے کا تذکرہ ہے. لیکن عبد الرحمن ابن حرمز العرج والی جو روایت ہے اس میں نہ تو مٹی سے دھلنے کا تذکرہ ہے، اور نہ تو اس کے اندر جو چیز ہے اس کو گرا دینا اور پھینک دینے کا کوئی تذکرہ ہے، نہیں، کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے. لیکن دوسری سند امام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مشہور اور معروف صحابیاں تابعی، محمد ابن سیرین. یہ محمد ابن سیرین کی روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو امام مسلم نے، ابو عوانہ نے، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں اولاہن اخراہن اور اولاہن بالتراب ہے، یہاں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اخراہن اور اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، دیکھیں یہاں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. اب سند کے اندر یہ اختلاف، حدیث کے متن میں یہ اختلاف واقع ہو گیا کہ پہلی مرتبہ دھلنا ہے مٹی لگا کر کے یا دوسری مرتبہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. اسی طرح سے حماد بن منبہ ان سے روایت کرتے ہیں. پانچواں طریق ہے ابو رزین اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. تو اس طرح سے، اور آٹھواں طریق جو ہے ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی روایت جو ہے نسائی وغیرہ کے اندر ہے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا اولاہن بالتراب، کوئی اختلاف نہیں ہے، اولاہن بالتراب، اخراہن اور اخراہن نہیں بلکہ اولاہن بالتراب. اسی طرح سے آٹھواں طریق جو ہے، نواں طریق عبد الرحمن بن ابی عمرہ ہیں، عمرہ ہیں. دسواں عبید بن
حنین ہیں، ان کی روایت کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. تو یہ تقریباً 10 سندیں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اختلاف اصل میں یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اکثر روایتیں جو آئی ہیں وہ ہیں اولاہن بالتراب، یعنی طہور احدکم اذا ولغ القلب ان یغسلہ سبع مرات اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی لگا کے دھلا جائے. ایک روایت ایسی ہے جس میں اخرا ہننا کا تذکرہ ہے، اولا ہننا اخرا ہننا. اب اس میں صحیح کیا ہے اس کی تفسیر بعد میں آئے گی. دوسری روایت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس کو وہ بخاری کی نہیں بلکہ مسلم وغیرہ کی ہے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آئی ہے اس میں یہ آ گیا کہ اذا ولغ القلب فی اناء احدکم، اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرو. اور اس میں صراحت سے انہوں نے تذکرہ کر دیا واغسلوہ الثامنۃ فی التراب، آٹھویں مرتبے میں آٹھویں مرتبہ مٹی لگا دو. گویا کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آٹھویں مرتبہ مٹی لگانے کا تذکرہ آیا. گویا کہ روایتیں دو طرح کی آ رہی ہیں، مٹی پہلی مرتبہ لگایا جائے یا آخری مرتبہ لگایا جائے. اور عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو آٹھویں مرتبہ کا تذکرہ کر دیا، گویا کہ عبداللہ ابن مغفل کی حدیث سے پتا چل گیا کہ آٹھ مرتبہ دھلا جائے گا، سات مرتبہ تو پانی سے اور آٹھویں مرتبہ مٹی. اور جب مٹی لگائی جائے گی تو مٹی لگانے کے بعد پانی کے استعمال کرنا ضروری ہے. یہ دوسرا اختلاف ہو گیا کہ سات مرتبہ دھلا جائے یا آٹھ مرتبہ دھلا جائے. تو اس طرح سے اس روایت ان روایتوں کے اندر اختلاف موجود ہے. اب یہاں فل یوریقو کا ایک لفظ آیا ہوا ہے کہ پانی کو یعنی برتن کے اندر جو چیز اس کو کیا کیا جائے مڈیل دیا جائے اس کو پھینک دیا جائے. پتا یہ چل گیا یہاں اس لفظ کے ساتھ جائیو سمجھے. اب یہاں اختلاف یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا کہ ناپاک، یہ ایک بڑا زبردست اختلافی مسئلہ یہاں ہے. کتے کا جھوٹا پاک ہے یا کہ ناپاک ہے؟ کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، کتے نے منہ ڈال دیا، یہ بابل میں یہاں کا تذکرہ کر رہا ہے نا پانی کے کا بیان. اس حدیث کے یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی کو کتے نے پی لیا، اب وہ پانی پاک ہو گیا کہ ناپاک ہوگا؟ لوٹے میں رکھا ہوا ہے، برتن میں رکھا ہوا ہے، کتے نے آ کر کے پی لیا، اب پانی پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مذہب آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں چاہے مائے قلیل ہو یا مائے کثیر ہو پانی ناپاک کب ہوگا؟ جبکہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں تو کوئی نہ کوئی وصف بدل جائے. اگر اوصاف ثلاثہ میں سے یعنی رنگ رفو مزہ میں سے کوئی چیز نہیں بدلتی تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب لازمی چیز ہے اگر ایک بالٹی کیا ایک لوٹا پانی ایک ہی لوٹا ہو یا ایک گلاس پانی ہو اس میں کتا اپنی زبان ڈال دے گا، کتا جھوٹا کر دے گا تو نہ تو رنگ بدلے گا نہ مزہ بدلے گا نہ ٹیسٹ بدلے گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی پاک ہوگا کہ ناپاک؟ پاک ہوگا. لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. اور دلیل یہ حدیث ہے، ان حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. کیوں؟ دو نقطے یاد رکھیں. کیونکہ ایک اور پانچ روایتوں کے اندر آیا طہور اناء احدکم، دیکھیں بلوغ المرام میں حدیث کیا شروع تھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی اگر کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو کب ہے؟ ان یغسلہ سبع مرات، اس کو سات مرتبہ دھلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی، یا یوں کہ کتا اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا برتن پاک اس وقت ہوگا جبکہ سات مرتبہ اس کو دھلا جائے. پاک ہوگا کیا مطلب ہے؟ کہ ناپاک تھا. بھئی ہم کہیں گے کہ یہ چیز الحمدللہ پاک ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ ہاں اس سے پہلے وہ چیز ناپاک تھی. ایک انسان پاک موجود ہے اس کو نہیں کہیں گے ہاں نہالیت نہیں کہ پاک ہو گئے, کہ پاک تو پہلے سے. اگر وہ ناپاک تھا پھر نہا لیا پاکی دور ہو گئے, ناپاکی دور ہو گئی تو کیا کہا جائے گا یہ انسان پاک ہو گیا. تو یہ طہور و اینائی احدکم سے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تردید ہوتی ہے, کیونکہ امام مالک کہتے ہیں کہ پاک ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث کے اندر آتا کیا ہے, طہور و اینائی احدکم, برتن اس وقت پاک ہوگا کتا اگر منہ ڈال دیا ہے جبکہ اس کو سات مرتبہ دیا جائے. حدیث اس لفظ سے کیا پتا چلا کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. اب اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے گا تو برتن بھی ناپاک ہو جائے گا, پانی میں ڈال دیا وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. دوسرا نقطہ, دوسرا لفظ یا ان حدیث کا دوسرا نقطہ جو اس بات کی طرف روشن اور واضح دلیل ہے, اشارہ کرتا ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے, وہ کیا ہے, پل یورق ہو, چاہیے کہ اس کو پھینک دے. جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دیا اور اس کے برتن میں کوئی چیز موجود تھی تو نبی رہے تو آپ کتا نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کر کے پھینک دو, گویا کہ اب اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے نہیں. اب کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں, پانی تو پانی پھینک دے, لیکن سوال یہ ہے کہ صرف پانی کی تذکرہ نہیں, اللہ رسول نے فرمایا جو کچھ اس کے اندر تھا پھل یوری کو اس کو پھینک دو. اگر کسی کے برتن میں گھی رکھا ہوا تھا, اور بھی جانتے ہیں دیسی گھی کیا حساب ہے آج کل, کتنا مہنگا مال ہے نا, بلکہ دیہاتیوں کے یہاں سونا اور چاندی کا مقام کیا رکھتا ہے دیسی گھی. کمزور لوگ غریب لوگ وہی گھی اکٹھا کرتے ہیں, بھینس کا دودھ نکالے گائے کا دودھ نکالے, محنت کرتے ہیں. کبھی دیکھیں دیہات کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو اگر عید بقرعید پر کپڑا خریدنے کی نوبت آتی ہے گھی بیچتے ہیں اور اسی سے کپڑا اور عید کی ضروریات اور دیگر ضروریات خرید کر کے لاتے ہیں, تو گویا کہ ایک بہت زبردست مال ہے. لیکن اگر کتے نے منہ ڈال دیا اس برتن میں جس میں گھی رکھا ہوا تھا تب پھینکنا پڑے گا. کیوں آپ میرے ساتھ میں, کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو جس جو چیز برتن میں تھی اس کو اٹھا کر کے پھینک دو, پاک مطلب دھلو گے تب پاک ہوگا. گویا کہ اگر گھی یا تیل یا کوئی قیمتی چیز, وہ جانے دے آج مسافر خرید کر کے انسان رکھا ہوا ہے, تعجب ان لوگوں کو ہوتا ہے پانی پھینک دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں جن کو فری میں پانی ملتا ہے, اور جو پانی بھی خریدتے ہیں ان سے پوچھے کہ ہاں ایسے موقع پر پھینک دینا. ایک مسافی کی بوتل اگر آپ نے رکھا اور اس نے کتا منہ ڈال دیا, اب اس مسافی کی بوتل کے اندر بھرا ہوا پانی آپ نے پھینکا تو کتنے کی مسافی کی بڑی بوتل آئی, دو پاکستان کے کتنے ہو گئے, ہندوستان کے کم سے کم 20 نہیں تو کم سے کم 18-19 تو. اب ذرا بتائیں نبی علیہ السلام فرمانے پھینک دو, حالانکہ مال کا ضائع کرنا اسلام کے اندر جائز. اگر وہ چیز پاک ہوتی جو جس کے اس برتن میں, اس برتن کی چیز پاک ہوتی جس میں کتے نے منہ ڈالا ہے, تو نبی علیہ السلام ایک مال کو ضائع اور وزاد کرنے کا حکم ڈالیں گے. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک چیز مال ہو؟ بلا بتائیں, وہ نبی, وہ ہمارے پیغمبر جنہیں نبی رہے حضرت عائشہ کو مودی حضرت عائشہ, یہ کپڑا جو پرانا ہے پھٹ جانے کے بعد اس وقت تک نہ پھینک دیا کرو جب تک کہ قیمت لگا لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو استعمال نہ کر لو. کیا وہ نبی برتن میں موجودہ قیمتی چیز کو پھینکنے کا حکم دے دیں گے, ضائع کرنے کا حکم دے دیں گے, حالانکہ وہ چیز کیا ہو, پاک ہو؟ نہیں, وہ چیز ناپاک ہو گئی, اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں تھا, اس لیے نبی رہے تو آسام نے اس کو پھینک دینے کا حکم دیا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ کہہ دینا, یہ کہنا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے, ان احادیث میں دو دلیلیں موجود ہیں جو ان کی تردید کرتی ہیں, جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور دوسری دلیلیں بہرحال پیش کی ہے لیکن کوئی نص نہیں ہے ان کا قول احادیث صحیحہ صریحہ کے خلاف. اب رہ گئی بات ان احادیث میں ایک دو مسئلے اور موجود ہیں. ایک تو ہے سات مرتبہ دھلنا اور ایک مرتبہ مٹی لگانا. تو سات مرتبہ دھلنے والے سوال ایک, سات مرتبہ سے اگر کسی نے کم دھلا تو کتا برتن پاک ہوگا یا کہ پاک نہیں ہوگا؟ تو یہاں حدیث دیکھیں, اللہ رسول نے کیا فرمایا, طہور اناء احدکم, تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دیا تو پاک اس وقت ہوگا جب اسے سات مرتبہ دھلا جائے. تو گویا کہ جو برتن اس وقت پاک ہوگا جب اس کو سات مرتبہ دھلا جائے, سات سے کم دھلا جائے گا تو برتن پاک بھی تسلیم کیا جائے گا. اور ایک مرتبہ مٹی بھی لگانا ہے. یہی امام ابو حنیف, امام احمد بن حنبل, امام شافعی اور جمہور محدثین کا خیال ہے. یہاں تک کہ امام مالک جو کتے کے جھوٹے کو پاک کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سات مرتبہ جھوٹا تو پاک ہے لیکن اس کے باوجود سات مرتبہ دھلنا واجب و ضروری ہے. تو اللہ خود دھلنے کا ہو جائے کہ تمام امت جو سات مرتبہ دھلنے پر متفق ہے اور سات مرتبہ دھلنے کو واجب و ضروری کرا دیتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں. حنفیہ کہتے ہیں سات مرتبہ دھلنا کوئی ضروری نہیں, مستحب ہے تین مرتبہ دھل لیا جائے, سات مرتبہ دھل لیا جائے, ورنہ ایک مرتبہ دھل دیا گیا برتن ناپاک کے کارن ہے. لیکن پاک کرنے کے طریقے میں ان کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں تین مرتبہ بھی دھل دیا گیا, ایک مرتبہ دھل دیا گیا جب بھی پاک ہو جائے گا, لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک سات مرتبہ کا دھلنا ضروری ہے. کیوں؟ اللہ رسول فرماتا ہے طہور پاک اس وقت ہوگا جب کہ این اکثر وہ سبع مرات اسے سات مرتبہ دھل دیا جائے. بس کیونکہ ابھی
تو سات مرتبہ دھلنے کا حکم ہے اور ایک مرتبہ مٹی استعمال کرنے کا. تو ہم نے بتایا کہ احادیث صحیحہ ثابتہ میں جو طریقہ بتلایا گیا وہ یہ کہ پہلی مرتبہ مٹی لگا کے دھلا جائے اور چھ مرتبہ اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے تب برتن پاک ہو جائے گا. رہی وہ روایتیں جن کے اندر آیا ہے آخری مرتبہ دھلنا, وہ روایتیں صحیح نہیں. اسی طرح سے وہ روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں جس کے اندر آیا ہے کہ تین مرتبہ دھلا جائے یا پانچ مرتبہ دھلا جائے یا سات مرتبہ دھلا جائے, ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں. حدیث صحیح سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ سات مرتبہ دھلا جائے گا, اولاہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی لگا کے دھلا جائے گا. اب آیا یہ سات مرتبہ دھلنا ضروری ہے؟ جب تک سات مرتبہ نہ دھلا جائے اور ایک مرتبہ مٹی استعمال نہ کی جائے تو برتن پاک ہو جائے گا یا کہ پاک نہیں ہوگا؟ تو جمہور یعنی امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جمہور محدثین اور علماء کا خیال یہ کہ اگر کسی برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو جب تک دونوں چیزیں نہیں کی جائیں, یعنی پہلی مرتبہ یعنی ایک مرتبہ مٹی لگایا جائے, مٹی لگا کے دھلا جائے اور چھ مرتبہ پانی سے دھلا جائے, جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں اپنائی جائیں گی تب تک برتن پاک نہیں ہوگا. حاصل کلام یہ کہ سات مرتبہ دھلنا بھی یعنی مٹی لگانا بھی ضروری ہے اور سات مرتبہ دھلنا بھی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے یہاں کہ سات مرتبہ دھلنا کوئی ضروری نہیں ہے, جو حکم عام نجاستوں کا ہے وہی حکم ہے. مٹی کا استعمال کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور سات مرتبہ دھلنا بھی ضروری نہیں ہے. بس اگر تین مرتبہ دھل لے تو مستحب ہے, ورنہ ایک مرتبہ بھی اگر دھل دے تو برتن پاک ہو جاتا ہے, برتن ناپاک نہیں رہ جاتا. اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سات ہی مرتبہ دھلنے کی آئی ہیں, اور جن روایتوں میں سات مرتبہ سے کم دھلنے کی آیا ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے. ابارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے متبعین کا استدلال کس حدیث سے ہے یہ سمجھنا ہے. تو اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے دارقطنی وغیرہ نے, دارقطنی میں ہے, بیہقی میں ہے, اور امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے تین مرتبہ, ایک قول بھی ہے اور ایک فعل بھی ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو تین مرتبہ دھل دو بس کافی ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سات مرتبہ دھلنے کی, اور خود عمل اور کرتے ہیں تین مرتبہ دھلنے پر. عمل کس پر ہے؟ تین مرتبہ دھونے پر ہے. یا یوں کہیں روایت کرتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں سات مرتبہ دھلنے کی نبی رہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور خود فتویٰ دیتے ہیں تین مرتبہ دھل لینے کی. تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے, اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اور ان کا عمل جب ان کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے. ناسخ اور منسوخ کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ صحابی سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ حدیث کے خلاف عمل کرے جبکہ وہی حدیث لوگوں کو روایت بھی کرتا ہے. صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی تو اس پر عمل بھی کرے گا وہ, لیکن اگر بیان کردہ روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث اس صحابی کے نزدیک قابل عمل نہیں تھی, ورنہ حدیث رسول کو صحابی کے بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ ان کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل تھی کہ سات مرتبہ دھلنا کوئی ضروری نہیں, اسی لیے انہوں نے تین مرتبہ دھلنے کا حکم دیا. اگر ان کے پاس کوئی تین مرتبہ دھلنے کی دلیل نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت وہ نہ کرتے, لیکن مخالفت کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی, ورنہ صحابی سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ حدیث بیان کرے کچھ اور عمل اس کے خلاف کرے, حدیث روایت کرے لوگوں کے سامنے اور فتویٰ اس کے خلاف دے. یہ دلیل ہے اس سے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور یہ عمل یعنی تین مرتبہ دھلنے والا, اس کو جس سند سے روایت کیا گیا اس سند کے اندر ایک عبد الملک ابن ابی سلیمان ہے, عبد الملک ابن ابی سلیمان یہ روایت کرنے والا, اس سند کے اندر یہ راوی ہے عبد الملک ابن ابی سلیمان. عبد الملک ابن ابی سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ صدوق له اوہام, سچا ہے لیکن اس کو وہم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. جیسے کل میں نے سمجھایا تھا حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے, راوی سچا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولتا کسن, لیکن غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں. کل میں نے بتایا تھا صدوق لفتے, سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے. تو ایسا راوی جس طرح کے اندر آ جائے گا وہ سند ضعیف ہو جائے گی, کل ہی بھی میں نے سمجھایا تھا. اب دیکھیں عبد الملک ابن ابی سلیمان سند کے اندر موجود ہیں, علی کے بارے میں محدثین کا کیا فیصلہ ہے, سچے تھے لیکن ان کو وہم بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا, گویا کہ یہ سند ضعیف ہو گئی. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ثقات یخطئ, ثقہ تو ہے لیکن غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں. تمام علماء نے اس کو ثقہ بھی کہا سچا بھی کہا, لیکن دو کمزوریاں اس کے اندر تھی. ایک تو یہ کہ حدیث روایت کرنے میں غلطیاں ہوتی تھیں اس سے, اور دوسرا یہ کہ وہم بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ اپنے وہم کی بنا پر یا اپنے ان سے غلطی ہو گئی, سبع مرات کے بجائے کیا کہتے ہیں انہوں نے ثلاث مرات, غلطیاں اس طرح سے ہو جایا کرتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے, سب کے اعتبار سے یہ روایت صحیح. دوسری چیز یہ کہ حضرت امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقوفاً اور روایت کی, اور اس کی سند بڑی زبردست ہے. سند یہ ہے حماد ابن سلمہ و معتمر ابن سلیمان عن ایوب السختیانی عن محمد ابن سیری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سند کیا ہے؟ حماد ابن سلمہ و معتمر ابن سلیمان اور عن ایوب السختیانی عن محمد ابن سیری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلنا چاہیے اور ایک مرتبہ مٹی سے دھلنا چاہیے. یہ سند جو ابھی میں نے پڑھی ہے حماد ابن ابی سلمہ و معتمر ابن سلیمان عن ایوب السختیانی عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ, اس سند کے ساتھ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ منقول ہے وہ سبع مرات ہے. گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو مختلف سندوں سے لوگوں نے نقل کیا ہے. بعض سند میں ثلاث مرات ہے اور بعد میں سبع مرات ہے. عبد الملک ابن ابی سلیمان نے جو روایت کیا ہے وہ ثلاث مرات ہے, لیکن حماد ابن ابی سلمہ کے سند سے جو فتویٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منقول ہے وہ ثلاث مرات نہیں بلکہ سبع مرات ہے, اور یہ سند صحیح ہے. ثلاث مرات والی سند صحیح ہے, نہیں سبع والی صحیح ہے. میں ثلاثا کا سبع مرات کی سند جو ہے وہ صحیح ہے, اور ثلاث مرات والی جو سند آئی ہے اس میں عبد الملک ابن ابی سلیمان ہیں اور وہ ان کو وہم ہوتا ہے, وہم ہوتا تھا اور اسے غلطیاں بھی ہوتی تھیں. اب ان دونوں سندوں کو سامنے رکھ کر کے ایک تو ضعیف ثابت ہو گئی ثلاث مرات والی, اور سبع مرات والی روایت صحیح ہو گئی. تو گویا کہ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بس سند صحیح جو منقول ہے وہ نبی علیہ السلام شام کے حدیث کی موافق ہے کہ مخالف ہے؟ موافق ہے. نبی علیہ السلام شام سے بھی روایت کیا تو ثلاث مرات, اور خود فتویٰ سبع مرات, اور اپنا فتویٰ بھی دیا تو سبع مرات. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا فتویٰ سبع مرات والا جو ہے اس کو دو وجہوں سے ترجیح حاصل ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرا فتویٰ جو ہے حدیث رسول کے مطابق ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا جو کہنا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی, اور منسوخ ہونے کی دلیل کیا تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تین مرتبہ کا فتویٰ دیا ہے, تو تین مرتبہ والا فتویٰ بسرد صحیح ثابت ہے نہیں, جو ثابت ہے وہ سبع مرات ہے. بعض دوسرے لوگوں نے عقلی دلیل دی, ایک چیز اور کہتے ہیں کہ سبع مرات والی روایت پہلے اللہ رسول نے حکم دیا تھا, چونکہ نبی علیہ السلام جب ابتدا میں مسجد المنورہ کے اندر تشریف لائے ہجرت کر کے, تو آپ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا, جتنے کتے نظر آئے سب کو مارو, کسی کو زندہ نہ چھوڑو. اب صحابہ کرام بدلتا ہے میں لگے رہتے تھے, کتا آیا تو اس کو زندہ نہیں جانے دینا ہے, بلکہ ایک آواز میں آیا، ایک عورت بیچاری دیہات سے آئی، اس کے پیچھے پیچھے اس کا کتا آیا تھا، اور وہ دیہات کی رہنے والی تھی، اپنا کچھ سامان وامان بیچنے کے لیے آئی تھی غالباً، جیسے داخل ہوئی کتا اس کے ساتھ ساتھ تھا، صاحب اکرام کی نگاہ پڑی، اس کا کام یہ اس کو قتل ہی کر دیا، اور اب چیختی رہے گی ہاں کتے کو، بھائی یہ مدینہ آیا کتے کے مارنے کا حکم دے دیا گیا، صاحب اکرام چھوڑتے تھے کتا دیکھے اور پھر اب کتے کو چھوڑنے قتل کر دیا کر دیا. تو احناف نے کہا کہ یہ سات مرتبہ دھلنے کا حکم نبی علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا جبکہ کتوں کے قتل کرنے کا حکم تھا، بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اب کتوں کو قتل نہ کرو، حالانکہ کہ جب ان کی تعداد بہت ہی زیادہ گھٹ گئی اور کچھ باقی رہ گئے تو ان کے مارنے سے فائدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ملا مجھے. تو ابتدا اسلام نے نبی علیہ السلام نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور بعد میں آپ نے صحابہ کرام سے روک دیا کہ اب کتوں کو قتل نہ کرو. تو کہتے ہیں ان کے علماء کہ سات مرتبہ دھلنے کا حکم بھی اس وقت تھا جبکہ کتوں کو قتل کرنے کا تھا. جب قتل کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اب قتل نہ کرو، تو سات مرتبہ دھلنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. لیکن روایتوں کے اندر جو آیا ہے بالکل اس کے برعکس ہے کہ قتل کرنے کا حکم تو پہلے تھا، نبی علیہ السلام نے پھر قتل کرنے سے لوگوں کو روک دیا، اور پھر اس کے کافی بعد یہ حکم فتویٰ آپ نے دیا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلو اور ایک مرتبہ مٹی لگاؤ. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ کتوں کے قتل کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے کب دیا تھا؟ ہجرت کے والے سے، ہجرت کے فوراً بعد، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو ہجرت کے بعد ہی آپ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. چلا اب یہ حدیث جو پڑھی ہے اس کے راوی کون صحابی ہیں؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ مسلمان ہو کر کے آئے ہجرت کے ساتویں سال، جبکہ آپ خیبر میں تھے. نہیں بات سمجھے، کتوں کو قتل کرنے کا حکم کب دیا گیا تھا؟ ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اور کتے کے منہ ڈال دینے کے بعد سات مرتبہ دھلنے کی حدیث جو روایت کرتے ہیں وہ کون سے صحابی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف کب لائے ہیں؟ ہجرت کے ساتویں سال. تو کیا پتا چلا؟ قتل کرنے کا حکم پہلے تھا اور سات مرتبہ دھلنے کا حکم بعد میں دیا گیا. قتل کرنے کا حکم جو تھا اس کے تقریباً چھ سات سال کے بعد صحابی آئے ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلا جائے. تو یہ تعبیر بھی درست نہیں، اور صحیح مسلم وغیرہ یا ترمذی وغیرہ کی روایت میں تو یہاں تک واضح ہے کہ روایت نقل کریں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لوگوں کتوں کو قتل کرو، ہم لوگوں نے کتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے کتاب ہمیں اور کتوں سے کیا لینا، دفاع کرو، چھوڑو ان کو، چھوڑو قتل نہ کرو، ہاں اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلنا. جو یہ مسلم کی روایت واضح الفاظ میں آئی، کیا یہاں تو نبی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ بیان ہی کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلے تو ہم لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ کتا کہیں نظر آ جائے اس کو قتل کر دو، لیکن پھر آپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور لوگوں کو بتایا کتوں کو قتل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ایسا کرو چھوڑ دو ان کو، ہاں اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ. حدیث سے کیا پتا چلا کہ قتل کرنے کا حکم پہلے تھا اور قتل کرنے کا حکم منسوخ ہو جانے کے بعد سات مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا. اس لیے یہ تعبیر درست نہیں ہے جو لوگوں نے اپنے مذہب کو حدیث کے خلاف پا کر کے حدیث کو یعنی توڑ مڑوڑ یا حدیث کو کچھ تحریف اور تعویل کے ذریعے رد کرنا چاہا. ایک چیز بھائی موضوع اصلی اعتبار سے ذرا دیکھیں، کی چلیں یہاں کھٹمل پیدا, کھٹمل جاتے ہیں نا, یہاں خود پیدا ہو گئی, یا جو سب چیونٹیاں آ گئی اپنے مکتبے کے اندر, بڑی تنگ کرنے لگی. تو آپ نے کہا بھائی کسی چیونٹی کو چھوڑو نہیں, ہے نا, سب کو جھاڑو لو یا ایسا کرو یہ قالین نکال کر کے پھینکو اور خوب کمرے کو دھل دو تاکہ کوئی چیونٹی یا ختمل یہاں باقی نہ رہ جائے. اب یہ دونوں محنت شروع کر دیے, روزانہ کمرے کو دھلتے ہیں, روزانہ مشین مارتے ہیں, لیکن دو چار روز آپ نے ان کی محنت دیکھی تو آپ نے کہا بھائی ایسے کپڑا دھلانے سے اس سے فائدہ کیا ہے. آپ نے کیا کہا بھائی عبد الرحمان عبد الحمید چھوڑو, کیا کرو گے ان کو مارنے کا کمرہ دھلنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا کرو یہ قالین نہیں بچھی رہنے دو, بلدیا سے ایک دوا ملتی ہے لا کر کے سکوک ملتا ہے, چھوڑو ساتھ میں مر جائے گا. مثال سمجھے, اب اس مثال کو سامنے رکھ کر کے نبی علیہ کتے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں, مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں, لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں, گھروں میں جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام سامنے حکم دے کو قتل کرو, یہ جہاں دیکھو بیٹھے ہی رہتے ہیں. کیوں وہ کتے منہ ڈالتے بھی رہے ہوں گے, آپ نے مارا فرما قتل کرو, لیکن کچھ دن کے بعد آپ نے کہا چھوڑو پڑے رہنے دو, اگر کسی کی مرنے ان کو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے, چلو بھائی بھائی گئی بات آنے جانے کی, گھروں میں میں کتوں کے تو کوئی بات نہیں, اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو سات مرتا دھلنا ہے, مرتا مٹی استعمال کرنا, کتا برتن پاک ہو جائے گا. عقلی اعتبار عقلن اور ایک معمولی سا صرف رہنے والا رکھنے والا انسان یہی سمجھے گا کہ کتوں کے قتل کرنے میں جب کوئی فائدہ نہ رہا تو آپ نے فرمایا قتل کرنا بند کرو, جب بھی برتن میں منہ ڈال دے تو ساتھ میں دھل کر کتا برتن پاک ہو جائے گا, یہی نوعیت بنے گی نا. تو اس لیے یہ تعبیر جو لوگوں نے پیش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں, یہاں ایک قیاس بڑا زبردست لوگوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں چلیں خنزیر اگر برتن میں منہ ڈالے تب کتنے برتن دھلیں گے, بھائی اپنی ایک برتن دھلنے سے پاک ہو جائے گا. اب فلسفہ نکالتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, کتا زیادہ ناپاک ہے کہ خنزیر؟ تو اپنی اعتبار سے آدمی فوراً کا یہی کہہ دے گا بھائی خنزیر زیادہ برا ہے, خنزیر کے نام ہی لوگوں نے ناپاک جانور رکھا ہے, لیکن اس کا نام نہیں لیتا, بلکہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے خنزیر کا نام اپنی زبان سے لے لیا تو چالیس دن تک اس کی زبان پاک نہیں ہوتی, یہاں تک لوگوں نے مسئلہ کر رکھا ہے. تو اب ذرا مسئلہ ہے, فوری طور پر انسان جواب کیا دے دے گا, خنزیر زیادہ برا ہے. تو اب وہ آپ سے کہے گا لیں خنزیر زیادہ برا ہے اور تو اس کا وہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتے ایک ہی مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جائے, اور کتا کہتے ہیں یہ فقہ ساتھ نہیں دیتی, سمجھنا چاہیے, ذرا عقل سے کام لیں. ایک چیز دوسری مثال لوگوں نے کہا کہ اگر پیشاب کسی برتن میں لگ جائے تب گندگی کہیں کچھ اور غلاظت پڑ جائے تب ایک مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جائے گا, برتن میں سنڈاس آ گیا پیشاب پڑتا تو ایک مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جائے, کتا اگر منہ ڈال دیتا ساتھ میں. یہ عقلی اعتبار سے لوگوں نے حدیث کو رد کرنا چاہا, لیکن سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ ایک طرف ہوتی ہے نس اور ایک طرف ہوتی ہے آدمی کی عقل اور قیاس, یہ قیاس کر کیا جا رہا ہے نا. ہمیں مثال کس سے دی جا رہی حدیث کو رد کرنے کے لیے, خنزیر کی, پیشاب کی, غلاظت کی, یہ قیاس ہے, اور نس کے مقابلے میں کوئی قیاس قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ایسی مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں, اور اب تو ماشاءاللہ سائنس نے ثابت بھی کر دیا ہے نا کہ پیشاب اگر برتن میں ایک مرتبہ اٹھا کر کے پھینک دیے پانی سے صاف کر دیے برتن میں کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی, اور کتا کتا سنڈاس کرتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے خطرناک جراثیم نکلتے ہیں, وہ جراثیم اس کے یعنی اس مخصوص مقام کے ارد گرد جو بال رہتے ہیں وہاں وہ چمٹ جاتے ہیں بالکل, اور ایسے زور سے چمٹتے ہیں وہ کہ وہاں جلدی چلتے نہیں. اور کتا اپنا استنجا کیسے کرتا ہے, پانی میں بیٹھ کر کے نہیں. جب وہاں کھجلی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, غلاظت لگتی ہے, الجھن ہوتی ہے, تو کتا اپنا استنجا اپنی زبان سے کرتا ہے. دیکھا ہے نا کبھی کتا جو ہے اپنی غلاظت یا وہ جراثیم جو وہاں آ کے اکٹھا ہو گئے تھے ان کو جو صاف کرتا ہے کس سے؟ اپنی زبان سے. اب وہ جراثیم آ کہاں جاتے ہیں؟ انداز لگائے کتنی گندگی سے, یعنی اس کے فنڈاس کے ساتھ کتے کے جراثیم نکلے اور وہ جراثیم کہاں رکے؟ اس کے گندی جگہ پر. اور اب کتا اسی گندی چیز کو اپنی زبان سے لیا. اب وہ زبان جب برتن میں ڈالی جائے گی تب کتنی گندگیاں آ جائیں گی. اس لیے اب تو سائنس نے بڑا مسئلہ صاف کر دیا, یہ غلاظت جو ہے کسی اور جانور کے اندر یہ جراثیم نہیں ہوتی. اب اسی لیے اس کو سات مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا. اور اب یہ جو مٹی جو ہے اس جراثیم کو مارنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے سب سے تیز جل اور کارآمد چیز جو ہے وہ مٹی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مٹی لگا دو تاکہ کلی طور پر جراثیم ختم ہو جائے. جو چیز اس میں ہے اس کو پھینک دو. کیوں؟ اگر دودھ تھا, دودھ پہ کتے نے منہ ڈال دیا, اب سات اور اگر دودھ کو دھلنا چاہے تو کیسے دھلیں گے؟ اور اگر اس کو ایک مرتبہ مٹی لگا کے دھلنا چاہے تب کیسے دھلیں گے؟ لیکن برتن میں اگر ہے, اس لیے اللہ رسول نے فرمایا جو چیز ہے اس کو پھینک دو. لیکن برتن پھینکا نہیں جائے گا. کیوں؟ فضول خرچی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس لیے اس کو مٹی لگا سات مرتبہ دھلو, ایک مرتبہ مٹی لگاؤ تاکہ وہ جراثیم ختم ہو جائے اور برتن تمہارے استعمال کے لائق پھر ہو جائے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ حدیث رسول کے اندر جو آیا ہے سات مرتبہ دھلنا اور پہلی مرتبہ مٹی سے. بہت زیادہ اس حدیث کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کے لیے بڑی تعویلیں کی گئی ہیں, بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث کس نے روایت کی؟ محدثی نے کہا ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے. ہمارا عالم جو ہوتا تھا وہ فقیہ تھا اور ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے. تو ہمارے عالم جو فقیہ تھے انہوں نے تین مرتبہ یا ایک مرتبہ دھلنے کا حکم دیا. ابو ہریرہ صحابی ضرور ہیں لیکن ہیں غیر فقیہ, اور فقیہ کی غیر فقیہ صحابی کی روایت اگر ہمارے فقہ کی کتاب کے خلاف پڑ جائے, ہمارے قیاس کے خلاف پڑ جائے, تو اس غیر فقیہ کی بیان کردہ حدیث رد کر دی جاتی ہے اور ہمارے علماء کا اجتہاد ان کا قیاس باقی رکھا جاتا ہے. یہاں انداز لگائیں. لیکن یہ بھی ہم نے شروع میں بتلایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فقیہ تھے کہ نہیں فقیہ تھے. حضرت علی فقیہ تھے. اور کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلنے کا حکم جو آیا ہے حدیث بھائی, اس حدیث کو میں نے بتلایا تھا روایت کرنے والے کتنے ہیں؟ چار صحابہ کرام, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن مغفل, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. چار صحابہ کرام ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو اس لیے ڈال دی گئی کہ غیر فقیہ صحابی تھے. وہ تینوں صحابی جو تھے وہ تو فقیہ تھے. اب ان کی بات تو ماننی پڑے گی. لیکن ملا باشد کی خاموش نہ باشد. ملا اس دن کہتے ہیں کسی بھی صورت سے وہ اپنی شکست نہ مانے, تسلیم نہ کرے. تو بہرحال احادیث رسول کے اندر دو چیزیں آئی ہوئی ہیں, سات مرتبہ دھلنا بھی ضروری ہے اور ایک مرتبہ مٹی استعمال کرنا بھی ضروری ہے. بسم اللہ.